الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے آخر میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں تمام انسانوں سے فرمایا گیا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے، دریا ہوں، ندی نالے ہوں، پہاڑ ہوں، چشمے ہوں، کھیتیاں ہوں، سمندر ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے تخلیق فرمایا. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک دینی فائدہ اور دوسرا دنیاوی فائدہ. دینی فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان اللہ تبارک و تعالی کے عجائبات پر غور کرے کہ یہ زمین میں بڑے بڑے پہاڑ اور یہ پوری بھری ہوئی زمین، اس پر مکانات، کھیت اور پھر ثمرات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، کھیتیاں، کھانے کی اشیاء اور آسمانوں سے پانی کا برسنا اور دریا، بڑے بڑے دریا، سمندر، ندی نالے اور چشمے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے زمین پر عجائبات ہیں. اور ان عجائبات پر غور کر کے انسان اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور اس کی قدرت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے انسان کے لیے دینی فائدہ، کہ اللہ کی معرفت مل جائے تو انسان دنیا میں سرخرو ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے اس کا دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ان چیزوں سے بندہ لطف اندوز ہو، اللہ تبارک و تعالی کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاموں کے اندر صرف کرے، تو ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اس کا انکار نہ کرے، نہ شکری نہ کرے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع نہ کیا ہو وہ ہمارے لیے مباح ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے. اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جز ہے، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا जो कुछ जमीन में है। इस आयत मुबारका का ये जुज कि जो कुछ जमीन में है वो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए बनाया, ये बात गोया के चौथे रकू के लिए तमहीद है। वो इस तरह कि चौथे रकू के अंदर इंसानों को मिलने वाली खिलाफत का तस्करा है कि खिलाफत का जमीन में जो मकाम और मर्तबा है उसे बयान किया गया। तो तमाम कायनात की तखलीक ये इंसान के लिए, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए, तमाम इंसानों से फरमा दिया गया। तो तमाम कायनात की तखलीक ये इंसानों के लिए, तो गोया तखलीक कायनात ये इंसान के लिए हुई और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम मकसूद आजम तखलीक कायनात हैं। तो चौथे रकू के अंदर उस खिलाफत का मामला तफसील के साथ बयान कर दिया गया जिसकी तमहीद तीसरे रुकू की आखिरी आयत के अंदर गोया के जाहिर हो रही है। और चौथे रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो मजमून इरशाद फरमाया वो खिलाफत का मजमून है। वो फरमाया वइज कौल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے और खून रेजियां करे، और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं، फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। तो सूरह बकरा के मजामीन में से इस रुकू में अल्लाह तबारक वताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का वाकया बयान फरमाया और फरिश्तों के सामने इनकी शान व अजमत को जाहिर फरमा दिया। आइए पहले सुनते हैं कि खलीफा कहते किसको है। बेसिक अगर हम खलीफा की मीनिंग की तरफ गौर करते हैं तो खलीफा उसे कहा जाता है जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात के अंदर असल का नायब होता है। अब अगर इस माना के अंदर देखते हैं तो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक वताला के खलीफा हैं, लेकिन यहां इस आयत मुबारका में जिस खलीफा का तस्किरा है या जिस खिलाफत की बात है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली खिलाफत का जिक्र है। और फरिश्तों को अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर दे रहा है कि वो इनको खलीफा बनाए जाने की हिकमत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से दरियाफ्त करें। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को यह खबर क्यों दी? उलमा फरमाते हैं इसकी वजह यह है ताकि फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला से वो हिकमत दरियाफ्त करें कि जिसकी बिना पर हजरत आदम अलैहि सलाम की तखलीक की जा रही है और फिर इन फरिश्तों के ऊपर हजरत आदम अलैहि सलाम की शान उनकी अजमत का इजहार हो कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तखलीक क्यों फरमाई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के वाकयात पर जिमनी तबसरे से पहले एक मरतबा आयात की रोशनी में वाकया जहन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले फरिश्तों से यह बात फरमाई कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। इस पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, क्या तू जमीन में उसको नायब बनाएगा जो इस जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और तहमीद करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं। फरिश्तों ने जो ये फरमाया अतजअलू फीहा मन युफ्सिदु, इस कलाम से फरिश्तों का मकसद एतराज करना न था بلکہ ایک تعجب کا اظہار تھا یا استفہامن اللہ تبارک و تعالی سے وہ حکمت دریافت کرنا مقصود تھا کہ جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا یا ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس حکمت کو دریافت کرنا مقصود تھا، اور اس طرح تعجب اور استفہام کے انداز سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے، ان کی تخلیق کرنے اور ان کو خلیفہ بنانے کی حکمت کو دریافت کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، یا تو فرشتوں کو صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا یا انہوں نے لوہے محفوظ میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد پیدا کرے گا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے، اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا، جنات نے زمین کے اوپر خون ریزی کی، دنگا فساد کیا، ہر طرف فساد ہی فساد، فتنہ برپا کر دیا، تو فرشتوں نے ان جنات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، ان کے فسادات کو دیکھتے ہوئے، یہ نوع انسانی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب ان سے مشاورت کی گئی تو اس وقت یہ اعتراض انہوں نے کر دیا، تو فرشتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں۔ بات یہی ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں صدیق بھی ہوں گے، انہی انسانوں کے اندر صلحاء ہوں گے، انہی انسانوں کے اندر علماء ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرشتوں سے مشورے کے انداز میں جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو؟ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، یعنی انداز مشورے کا تھا، اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی اگر خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، تاکہ کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کو اختیار کیا وہ کنگال نہیں ہوگا۔ تینوں باتیں انتہائی مفید ہیں، اپنے ذمن میں ہزاروں لاکھوں موتی سمیٹے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو غور سے سنتے رہیں، غور سے پڑھتے رہیں، تو ہمارے لیے بے حد مفید باتیں اس میں ثابت ہوں گی اور انسان کی زندگی سرخرو ہو جائے گی۔ کہا استخارہ کرنے سے انسان نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے سے انسان کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اور جو اعتدال پسندی کو اختیار کرتا ہے، میانہ روی سے خرچ کرتا ہے، وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، और फिर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि अगर तुम अपनी उस बात में सच्चे हो कि तुम ही खिलाफत के मुस्तहिक हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनकर अर्ज की, ऐ अल्लाह, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया, सारी इल्मो हिकमत वो तो तेरे पास है। फिर अल्लाह तबारक वताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम से फरमाया, ऐ आदम, तुम इन्हें इन तमाम चीजों के नाम बता दो। जब हजरत आदम अलैहि सलाम ने उन्हें उन तमाम अशिया के नाम बता दिए तो अल्लाह तबारक वताला ने फरमाया, ए फरिश्तो, क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम छुपी चीजों को जानता हूं और मैं तुम्हारी जाहिरी और बातनी यानी पोशीदा बातों को भी जानता हूं। इस आयत में अल्लाह तबारक वताला ने हजरत आदम अलैह सलाम के फरिश्तों पर अफजल होने का गोया सबब बयान कर दिया। और वो सबब क्या है? फरमाया, वो सबब इल्म है। इल्म नूर है और जहालत ये तो तारीकी है और इल्म ये उजाला है और जो जहालत है ये अंधेरा है। और इल्म से अखलाक संवर जाते हैं, इल्म से तर्ज हयात संवरता है और बनता है और मिलता है, और इल्म से शऊर जिंदगी मिलता है, इंसान संवर जाता है अपने इल्म के जरिए से। तो इल्म की फजीलत को अल्लाह तबारक व ताला ने यहां पर वाज़े फरमा दिया और इरशाद फरमाया, वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा थुम अरदहुम अलल मलाइका फकाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम पर तमाम अशिया पेश फरमाई और बतौर इल्हाम के आपको उन तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, उन तमाम चीजों के काम, उनकी सिफात, उनकी खसूसियात, उनके उसूली उलूम और सनातें अल्लाह तबारक व ताला ने सब की सब हजरत आदम अलैहि सलाम को सिखा दी और तमाम चीजें फरिश्तों के सामने पेश करके इनसे फरमा दिया कि अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि तुमसे ज्यादा इल्म वाली कोई मखलूक नहीं और खिलाफत के मुस्तहिक भी तुम ही हो तो इन चीजों के नाम बताओ, क्योंकि खलीफा का काम इख्तियार को इस्तेमाल करना है, कामों की तदबीर करना है और अदल व इंसाफ करना है, और ये बगैर इसके मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि खलीफा को इन तमाम चीजों का इल्म हो जिस पर उसे इख्तियार दिया गया है और जिनका उसे फैसला करना है, और ये सब चीजें बगैर इल्म के मुमकिन नहीं। तो यहां हजरत आदम अलैहि सलाम के शर्फ और आपकी फजीलत को वाजे कर दिया। तो फरिश्तों ने अल्लाह तबारक वताला की बारगाह में अर्ज किया, कौलू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बोले, पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। हजरत आदम अलैहि सलाम के इल्मी फजल व कमाल को देखकर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक वताला की बारगाह में अपने इज्ज का एतराफ किया इसी आयत मुबारका में और इस बात का इजहार किया कि इनका सवाल ये एतराज करने के लिए ना था बल्कि हिकमत मालूम करने के लिए था, और अब इन्हें इंसान की फजीलत और उसकी पैदाइश की जो हिकमत है वो मालूम हो गई जिसको वो पहले नहीं जानते थे। तो इस आयत से इंसान की शराफत और इल्म की फजीलत साबित होती है। मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मालूम यह हुआ कि इल्म खलवतों और तन्हाइयों की इबादत से है, और यह बात भी वाज़े हो गई कि खिलाफत अर्जी की बुनियाद जो है वो इल्म है। खिलाफत अर्जी की बुनियाद इल्म है, इसलिए कि जब इस खिलाफत पर फरिश्तों की तरफ से इश्काल वारिद हुआ, एतराज वारिद हुआ, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो वजाहत हुई वो ये थी कि हमने इस इंसान को इल्म दे दिया है और ये इल्म हकीकत में उससे मुस्तहिक के खिलाफत बना रहा है। इल्म की फजीलत के बारे में हजरत अबू जर غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مضر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھ لیا، ایک آیت سیکھی تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر، اور تم نے اس حال میں صبح کی کہ تم نے علم کا ایک پورا باب سیکھا ہے جس پر تم نے عمل کیا ہے یا عمل نہ کیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث مبارک میں آگے فرماتے ہیں، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام نے بے شمار دلائل قائم کیے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا، اعزاز والا، شرف والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف کے اندر بادشاہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدہ یہ انتہائی تواضع والی عبادت ہے، اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماتھے کو، جو اس کے بدن کا سب سے شرف والا حصہ ہوتا ہے، عظمت والا حصہ ہوتا ہے، اسے زمین پر ٹیک دیتا ہے، زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے، زمین پر جھکا دیتا ہے، گویا کسی کے سامنے انتہائی تواضع کا اظہار کر رہا ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات کے اندر فرشتے بھی ہیں اور مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا، تو اس لیے ان فرشتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور چونکہ عالمین، لفظ فرمایا عالمین، تمام جہان، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی. تکبر کے طور پر، بڑائی کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اللہ اکبر. اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار یعنی ابلیس یہ سمجھتا رہا کہ مجھ جیسے انتہائی عبادت گزار اور فرشتوں کے استاد اور بارگاہ الہی کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کو سجدے کا حکم دینا یہ حکمت کے خلاف ہے. الایمان والحفیظ، اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کفر کر بیٹھا، کافر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، روندا ہوا نکال دیا گیا. اس کی وضاحت سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ ابلیس جن تھا لیکن اپنے علم کی وجہ سے، اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے اسے ملائکہ میں شامل کر لیا گیا. یعنی یہ ملائکہ میں سے تھا نہیں، یہ تھا تو ایک جن لیکن زہد و تقویٰ کی وجہ سے، اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شامل تھا. اس واقعے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو یہ بتا دیا کہ ابلیس جو تھا اس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تکبر کیا اور اپنے آپ کو ان سے افضل بیان کیا. ابلیس نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام سے اپنی ذات کو افضل قرار دیا اور آدم علیہ السلام کا انکار کر بیٹھا. تو کفار سے گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، حسد کی وجہ سے اور تکبر کی آگ میں جل کر ایسا کر رہے ہو جس آگ کے اندر ابلیس جلا تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اور تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ابلیس آدم علیہ السلام کے انکار، تکبر اور حسد کی وجہ سے اور اپنی ذات کو افضل گرداننے کی وجہ سے اس کی بارگاہ سے دور جا بیٹھا اور اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، کفر کر بیٹھا. اور کفار نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور اپنے فضل و شرف، اپنے تئیں یہ سمجھ کر کہ ہم فضل اور شرف والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی کم و بیش 7 سورتوں کے اندر موجود ہے، سورہ آراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ اور صاد، اور 7ویں سورت یہ سورہ بقرہ ہے جس کے اندر خلافت کے ساتھ جوڑ کر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہاں پر سجدہ کے متعلق بات ہوئی، آئیے اس کی مناسبت سے چند احکام سنتے ہیں. سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیم. عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. اور یہ عقیدہ قطعی ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے سجدہ عبادت نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی شریعت کے اندر یہ روا نہیں. اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا یہ کون سا سجدہ تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا بلکہ پیشانی کو زمین پر رکھنا تھا اور سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں۔ لہذا کسی پیر، کسی ولی، کسی مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر، یعنی کوئی شخص تعظیمی سجدہ کر رہا تھا حالانکہ اس کا کرنا حرام ہے لیکن جھک گیا، تو کوئی دیکھنے والا اس پر یہ بہتان باندھے کہ یہ اس ذات کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، یعنی یہ سجدہ عبادت کر رہا ہے، یہ اس کے تعظیمی سجدہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ مسلمان کو گویا کہ مشرک اور کافر کہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر پوری ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام یہ ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یعنی غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت الرحمان کی فتاوی رضویہ کی 22 جلد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطالعہ اس معاملے میں انتہائی مفید ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے پتا چلا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر کیا، اور تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر کرنے سے بچتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کیا ہے؟ تکبر حق کی مخالفت ہے، اور تکبر لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اس لیے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی ذات کو کچھ سمجھنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت صابر و شاکر رہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، اور ان کے ساتھ محبت سے سلوک سے پیش آئیں، اور تمام مہلکات، خواہ وہ تکبر ہو، حسد ہو، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چوری ہو، جو کچھ بھی ہو، ان تمام مہلکات سے ہمیں اپنی ذات کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اس رحم و کرم کا صدقہ نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو بلکہ آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔